ماں بر بہاری اسی بات کو آگے کرتے ہوئے آیت نمبر 113 کو آگے پورا مکمل کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں فتق اللہ یا عبد اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈر, اللہ تعالیٰ کے بندے, والے کبھی تصدیق و تسلیم, تمہارے پر تصدیق و تسلیم واجب ہے, وہ تفویض و رضا لما فی حدر کتاب, اور تفویض اور راضی ہو جانے جو کچھ اس کتاب میں ہے, ولا تکتم هذا الكتاب احدا من اهل القبلہ, اور اس کتاب میں جو کچھ بھی کسی سے چھپانا مت اہل قبلہ کے لیے, اہل قبلہ میں سے کسی کے لیے, فعسى يرد الله به حيران عن حيرته, یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حیران کو اس کی حیرت سے یعنی دور کر دے اور اس کی حیرت ختم ہو جائے, او صاحب بدعت عن بدعته, یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی بدعت اپنی بدعت کو چھوڑ دے, او ضال عن ضلالته, یا کوئی گمراہ اپنی گمراہی کو چھوڑ دے, فینجو بھی بس وہ نجات پالے. فتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وعلیک بالامر الاول العتیق, اور جو امر اول عتیق اسے لازم پکڑو, وهو ما وصفت لك فی هذا الكتاب, امر عتیق امر اول جو ہے وہی ہے جو میں نے اس کتاب میں تمہیں بیان کیا ہے. فرحم اللہ عبدا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے, اس بندے پر رحم فرمائے, ورحم والدی, اس کے والدین پر رحم فرمائے, قرأ هذا الكتاب, جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے. آمین رب العالمین. دعا ہے امام رحمہ اللہ کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے, وبثه وعمل به, اور اس کتاب نشر اشاعت بھی کی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے, ودعا الیہ, اس کا دعوت بھی دی ہے, واحتج بھی, اور اس کے حجت بھی اس کتاب سے لی ہے. فإنه دین اللہ ودین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بر بھاری کے اس جملے کے تعلق سے, فتق اللہ عبد اللہ وعلیک بالتصدیق والتسلیم, شیخ صاحب فرماتے ہیں علیک بالتصدیق لا تکذب شیئا مما ذکر فی هذا الکتاب, جو کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا اس کی جھٹلاؤ نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنی ہے, لأنه مأخوذ من کتاب و سنہ, کیونکہ کتاب و سنہ سے لیا گیا ہے جو کچھ بھی ہے, فعلیک بالتسلیم به, تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اسے اس کی تسلیم کر لو, وعدم التردد فی الاخذ به, اور کسی تردد یا شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے اس جو کچھ اس کتاب میں اسے لیتے ہوئے, والاتباع, وعدم التکاسل, اتباع کرنا ہے اور تکاسل سے بھی دور رہنا ہے, والتفويض سے مراد یعنی لا تحذی شیئا من عندك, اپنی طرف سے کوئی نئی چیز میں ایجاد مت کرو, وليس التفويض الذي عليه مفوضة الصفات, تفويض سے وہ تفويض نہیں ہے جس پر مفوضة الصفات میں, مفوضة الصفات میں کیا معنی ہے اور کون تھے کوئی جانتا ہے؟ میں ذرا دو گھونٹ پی لوں. مفوضة الصفات, اسماء صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں لوگوں کتنی قسمیں ہیں اور مفوضہ کون ہے؟ مفوضہ پتہ ہے آپ کو؟ اچھا بتائیں. بارک اللہ فیک. مفوضہ وہ لوگ ہیں یا وہ گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کا معنی ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تفویض المعنی الی اللہ سبحانہ وتعالی, کہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب رحمان کا کیا معنی ہے؟ ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. رحیم کا کیا معنی ہے؟ عزیز, جبار, متکبر, ہم نہیں جانتے, معنی نہیں جانتے. عربی زبان میں ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی زبان معنی تو ہے نا, کہتے نہیں ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اگر بتا تو تشبیہ لازم آتی ہے کیونکہ مخلوق میں صفات پائی جاتی ہیں, تو اس تشبیہ سے بچنے کے لیے جو ان کے ذہن میں اور خراب دماغ میں ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے, اور یہ سمجھتے کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. نہ تو انکار کرتے ہیں, نہ تشبیہ کرتے ہیں, نہ کسی طرف جاتے ہیں, تو ہم تو سب سے بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں, معنی ہی نہیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی یہ جو معطلہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. یہ معطلہ سے واضح تو کہتے ہیں کہ انکار ہے ہمارا, لٹکا دو تو نہیں معاملے کو نا, دھوکہ تو نہیں دیتے. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. مثال دیتے ہیں کہ مفوضہ کون ہے آج کے زمانے میں؟ یہ مشکل سوال ہے. اچھا آج کل زمانے میں کوئی ہے مفوضہ نہیں ہے, ہے یا نہیں؟ آپ پوچھا تو ہے تو صحیح, ایسے تو نہیں پوچھا نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے یار. ماتوریدی, ماتوریدیہ جو ہیں مفوضہ ہیں, اور امام ابو مسعود ماتوریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی کتاب التوحید میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تو راستے دو ہیں, یا تعویل کا راستہ ہے یا تفویض کا راستہ ہے، یا تو تعویل سے کام لے بچنے کے لیے یا تفویض سے کام. تفویض سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ معنی نہیں جانتے معنی کیا ہے، اس لیے بہتر یہ کہ معنی کو سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کتاب التوحید میں، کتاب التوحید میں کہتے ہیں امام مسلم ماتریدی کہتے ہیں جیسے کہ الف لام میم حروف مقطعہ ہیں کیا معنی ہے، ویسے ہی اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے. کتنی خطرناک بات ہے، الف لام میم حروف مقطعہ جو ہیں کیا معنی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا حکمت کیا ہے، بعض علماء کی حکمت یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قرآن مجید کس زبان کی کتاب ہے. اور اب غور کسی میں نے کہا ہے، واجب تھا پچھلے ہفتے میں، کہ جس صورت میں حروف مقطع سے ابتدا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کا ذکر لازمی ہوتا ہے. واجب کیا تھا، سورۃ القلم میں نون سے شروع کیا ہے، قرآن کا ذکر کہاں پہ ہے، ہے یا نہیں ہے، ہے ملا ہے آپ کو، کہاں ملا ہے، بارک اللہ فی، کیا ہے، بارک. دیکھیں شروع میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے سبحان اللہ، لیکن جہاں پر حروف مقطع ملیں گی آپ کو وہاں قرآن کا ذکر لازمی آئے گا. کیا پیغام ہے، وہی پیغام ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان بہ اللہ تعالیٰ لازم فرمایا. کوئی اس کے جو الف بات، ہم الف با پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ الف با سے بات شروع نہیں کی سبحان اللہ، مختلف جو حروف ہیں الف لام میم نون قاف، مختلف جو حروف ہیں یہاں سے. دیکھ یاسین، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہیں کس نے کہا نام ہے، یا اور سین دو حروف مقطع ہیں. اگلی آیت کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہاں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو، لیکن اگر آپ آگے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ پیغام ایک ہی ہے سبحان اللہ. یہ قواعد میں آئے گا انشاءاللہ، قواعد احسان میں پیغام تبدیل نہیں ہے. کسی قواعد کیوں لیے گئے ہیں، اسی کا آپ جو تسلسل ہے، جو موضوع ہے قرآن مجید کا، وہاں سے باہر آپ کو کچھ چیز ملے گی نہیں. ایک اصول کے مطابق یہ پوری کتاب نازل ہوئی ہے، تاکہ پتہ چلے کتاب تنزیل من عزیز حکیم سبحانہ و تعالی. واجب یہ نوٹ کر لیں، وقت نہیں ابھی، میں جو سوال میں نے شروع میں کیا تھا، اہل قبلہ کے کتنے گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، سب کے کیا اقوال ہیں، چھ ہیں، مجھے تفصیل چاہیے کہ کون سے چھ ہیں. ٹھیک، ہنٹ میں نے دے دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، مجھے یاد دلانا، پھر آپ نے یاد دلانا ہے. ٹھیک ہے نا، شیخ صاحب فرماتے ہیں ورضا لما فی هذا الکتاب، میں بار بار اس قول کے تعلق سے صاحب فرماتے ہیں، مما هو من اصول اہل سنت والجماعہ، اس کتاب میں اصول سنت والجماعہ کے بیان کیا گیا، وليس هذا مدحا وتزکیہ لکتابہ. اچھا، امام بربہ رحمہ اللہ پہ کتاب کی ذکر بار بار فرما رہے ہیں، تو بعض علماء نے جنہوں نے اس کتاب شرح کی ہے انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ امام صاحب جو ہیں ان سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، کہ انہوں نے اپنی کتاب کی مدح کی ہے، تعریف ہے اپنی کتاب کی، اپنی زبانی خود اپنی کتاب کی تعریف کی ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وليس هذا مدحا تزکیہ لکتابہ، مدح و تزکیہ اپنی کتاب کے نہیں ہے، كما يظن بعض الشراح، جیسے کہ بعض شرح کرنے والے نے گمان کیا ہے، انما يحث على الاخذ بما ذكر فيه، بلکہ بار بار اس لیے کتاب کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ لوگ، یعنی حث ہے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں لیں جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیوں، کیا لیں، من اصول صحیح من کتاب و سنت، جو صحیح اصول بیان کیے گئے ہیں کتاب اور سنت سے، لانه لم ياتي بشيء من عنده، وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لے کے آئے، اور یبتکر شیء من عنده قط، یا اپنی چیز سے، یعنی کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جس کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے. ولا تکتم هذا کتاب احد من اهل قبلتی، یہ جملہ کے تعلق سے شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی انشر هذا الكتاب ووزعه لاهل القبلتی، اس کتاب نشر شاید کرو اہل قبلہ تک، کتاب کو پہنچاؤ، یعنی علی المسلمین ينتفعوا به، سب مسلمانوں کی طرف، تاکہ ان سے نفع حاصل کریں، لأن هذا من نشر العلم النافع، کیونکہ علم نافع کی نشر شاعت میں سے ہے، ومن التواصي بالحق، والتواصي بالحق میں سے ہے، لأن تعالیٰ کا ارشاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تواصوا بالحق میں سے، جب کسی علم کی جو علم نافع اس کی نشر شاعت کرتے ہیں بھی، تواصوا بالحق میں سے ہے. وهكذا يجب ان تنشر الكتب النافعه، اسی طریقے سے واجب ہے کہ جو بھی کتاب ہے، جو بھی علم نافع ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، المفیدتی، جو کتب نافع مفیدہ ہیں، جو نفع بخش ہیں، ولا سیما الكتب الاصیلتی، خصوصی طور پر جو اصول کی کتابیں ہیں، کتب الاصیل یعنی اصول کی کتابیں ہیں. وکلما تقادم الکتاب کان اقرب الی الحق، اور کتاب کے جو زمانہ جیسے بھی وہ پرانا ہوتا جائے گا پہلے زمانے کی طرف، اتنی ہی حق کے زیادہ قریب ہوگا. لانه یکون قریب القرون المفضلہ، کیونکہ قرون المفضلہ کے زیادہ قریب ہوگا یہ مصنف اور اس کی یہ کتاب. قول فاس يرد الله بحران الى انحرته، یہ تعلق شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، هذه فائدة نشر كتب مفيدة ان الله قد يرد بها حيرانا من حيرته. یعنی جب آپ اصول کی کتابیں، وہ کتاب جس میں حق بیان کیا گیا ہے، جس میں عقیدہ کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جب ایسی مفید کتب کی نشر شائع آپ کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا یا فائدہ کیا ہوگا لوگوں میں؟ جو حیران ہوں گے، شکو شبہات کا شکار ہوں گے، ان کی حیرت ختم ہو جائے گی کہ نہیں جب حق واضح ہو جائے گا دلائل کی روشنی میں. اب کئی ساتھ شروع میں کہتے کئی سوال ہوتے تھے، حمد و دروس میں آنے کے بعد کئی ایسے مسائل واضح ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ حیران کے ٹل گئے کہ نہیں ٹل گئے، جو شکوک شبہات تھے وہ زائل ہوگا کہ نہ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ان کتب نافع کے علم حاصل کرنے سے، ان نشر و اشاعت سے ہوتا ہے. او ضال عن ضلالتی، کوئی گمراہ ہے اس تک آپ یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اس گمراہی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. بعض الناس یکون جاہلا، کیونکہ بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں. ولو بوئن له الحق لاتبعه، اگر حق کی بیان کیا جائے تو اس کی لازم اتباع کرتا ہے یہ جاہل شخص. هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتب، یہی لوگ ہیں جو استفادہ حاصل کرتے ہیں ان کتب کی نشر اشاعت سے. اما الزائغ الذي يتبع هواه، لیکن وہ جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے، جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے، فائدہ لن تفید الکتب شیئا، تو اس کا کوئی بھی کتاب اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. بربما تفتینہ اکثر، بلکہ یہ کتابیں جو اس کے لیے زیادہ فتنے کا باعث بنے گی. اب دیکھ لیں جب بات کی جاتی ہے ان کتاب نشر اشاعت سے، مثال میں کتاب التوحید دیکھ لیں، شیخ صاحب محمد عبد رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں تبویب کے علاوہ شیخ صاحب کی اس میں کیا بات ہے؟ جیسے کہ بخاری میں، صحیح بخاری میں امام بخاری کے اس میں کیا قول ہے؟ اس میں کہاں پر نظر آئے گا امام بخاری کا قول؟ کیونکہ تبویب ہے یہ، کہ فہم کی فقہ ہے، باب اوپر لکھتے ہیں کتاب اور باب، پھر حدیث، حدیث کا مجموعہ اس کے ساتھ لکھتے ہیں. اسی طریقے سے اسے محمد بحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید یہی طریقہ اپنایا ہے، تبویب ان کی طرف سے ہے اور باقی جو ہے پورا دلائل آپ کو ملے گی، قرآن کی آیت ہوگی، احادیث ہوں گے، سلف کے اقوال ہوں گے اور علماء کے اقوال. جب یہ کتاب آپ سامنے رکھتے ہیں کسی مخالف کی، مخالف دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ جو جاہل ہے جو حق متلاشی ہے آپ سامنے رکھتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے، یا وہ جو جہل مرکب کا شکار ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جو خواہش نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں آپ سامنے رکھتے ہیں وہ اسے دھتکار دیتے ہیں. آپ اسے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں، کہتے ہیں اس میں غلو ہے، غلو کہاں پہ؟ وہ 10 بہانے بنائیں گے اس کو قبول نہ کرنے کے لیے، لیکن ایک بہانہ بھی کام نہیں آئے گا. وہ کیوں قبول کیوں نہیں کر رہا وہ شخص پتہ ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ذہن بنا لیا ہے کہ وہابیت ہے، وہابیت باطل پر قائم ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. بچپن میں جو ڈوزنگ دی گئی تھیں وہ خون میں رچ چکی ہیں. اللہ کی رحمت وسیع ہے، یعنی شروع میں ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو مخالفت کرتے تھے، جو نام سے بھی نفرت کرتے تھے، کیونکہ لوگ نفرت کرتے تھے، لوگ طعنہ دیتے تھے وہابی ہے. ہمارے والدین ڈرتے تھے اس نام سے، کہتے کیا وہابی، جب شروع میں طلبے میں شروع کیا کہتے دیکھو وہابی بننے جا رہا ہے، اسے روکو، روک سکتے. لوگوں نے کہا، والد صاحب سے بھی کہا کہ تمہارا بیٹا وہابی بن جائے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اسے روکو، روک سکتے ہو تو. یعنی سب سے بڑی مصیبت اگر وہ لے کے آئے گا نا تو یہ وہابیت لے کے آئے گا. تو لوگ نام سے لرزتے ہیں، نام سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حق پتہ نہیں حق ہے کیا، نہ وقت ہے حق حاصل کرنے کے لیے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے، بس جو معاشرے میں چیز عام کر دی گئی ہے جھوٹ کی بنیاد پر اسے عام کیا گیا ہے، اور لوگوں نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے، وہ یہ اسی جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے واللہ، کہ وہابیت کے خلاف، وہابی کے نام سے لوگ ڈرتے، بلکہ گالی بن چکا تھا، دیکھا جائے تو وہابیت ہے کیا؟ شیخ الاسلام علی امام محمد بن رحمہ اللہ کی دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ توحید السنہ، جو ہم پڑھے امام بربھائی کی جو کتاب ہم نے پڑھی ہے، امام صاحب کی دعوت سے کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ کہاں پہ نظر آیا؟ ہم 5ویں صدی کے عالم کی بات کر رہے ہیں، یعنی 900 سال یعنی امام صاحب کے 800 سال پرانے عالم کی کتاب جو انہوں نے پڑھی تھی آج ہم وہی پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ائمہ اربعہ کا یہی عقیدت ہے، سیاستہ کے مصنفین کا یہی عقیدت ہے، صحابہ اور سلف کا یہی عقیدت ہے۔ نعوذ باللہ آج وہ گالی بن کے رہ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، دل میں خلل ہے، کیونکہ خواہش نفس کی پیروی کرنی ہے۔ جو ہمارا دل کرتے ہیں وہی چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ آپ جو چاہتے کچھ بھی ہو، دلائل کی روشنی ہو، جو بھی آپ کے پاس ہو، ہمیں منظور نہیں ہے، ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اور یہی لوگ ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں پھر، واللہ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ قول کو دیکھیں کہ عمل کو دیکھیں۔ دیکھیں حیرانگی کی باتوں میں آئی ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہو، ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، اور طریقتیں بھی سلفی ہیں، یہی ہوتا ہے نا، کوئی فرق ہے سے کیا بولو؟ یعنی صحابہ کے جو عقیدہ تھا، صحابہ و سلف کا جو عقیدہ ہمارے وہی عقیدہ ہے، ان کی جو فقہ تھی ہمارے بھی وہی فقہ ہے، ان کے جو سلوک اور ہمارے وہی، ان کے اخلاق بھی وہی جو ہمارے ہیں، ہم نے وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ اچھا، جو اس راستے سے ہٹ گئے، ہٹ درمی سے شکار ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو فرق نظر آئے گا، توفیق نہیں ہوگی۔ دیکھو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوگی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، اگر ہم امام ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں میں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصول میں حنفی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، طریقتاً بھی حنفی ہیں، نہیں؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول تھے کہ نہیں، فقہ تھی کہ نہیں، ان کا سلوک و طریقہ تھا کہ نہیں؟ لازمی تھا یار، ان تین چیزوں بغیر ممکن ہے کیا؟ دین پہ عمل کرنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے تین چیزیں ہونا لازمی ہے، اصول ہیں، فروع ہیں، اور طریقہ ہے۔ انہیں مجبوراً کہنا پڑا۔ اچھا، جمع کیا کیا پھر؟ دیکھیں ہم فقہ کی بات کرتے ہیں نا، ہم فروع میں کیا ہیں؟ ہم سلفی، ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو فرق۔ دیکھیں فرق دونوں میں، دیکھیں نا، دیکھیں توفیق نہیں ہوتی، دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سلف کی فقہ کیا تھی؟ کہ فروع مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو اسے شرع گنجائش ہے، کوئی دلائل کی روشنی میں اختلاف ہوتا ہے، جس کا تقوی جہاں پر لے جائے چلا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد کو دیکھ لیں، ان کے جو کبار شاگرد، سب سے بڑے شاگرد امام قاضی ابو یوسف، امام محمد حسن شبلی رحمہ اللہ، اختلاف کیا اپنے امام سے کہ نہیں کیا؟ فروع میں اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، اختلاف ضرورت تھی کہ ضرورت نہیں تھی؟ یعنی اختلاف کر دیا بس، ضرورت تھی۔ اچھا، کیوں؟ کہ علم کی روشنی میں، جہالت کی روشنی میں، یا جہرات کی تاریکی میں؟ علم کی روشنی میں اختلاف کی، دلیل ملی تو سامنے رکھ دی، اختلاف کیا ہے؟ سبحان اللہ، آج یہ کہتے کہ ہم اصول میں حنفی نہیں ہیں۔ نہیں دیکھو، حنفی نہیں تو اشیر ماتوریدی ہے نا، مجھے بات تو پوری کر رہے تھے، حنفی نہیں ہیں۔ کیوں؟ امام حنیفہ کا عقیدہ کوئی مسئلہ تھا اصول میں؟ کہتے نہیں، دیکھیں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، بندہ کے بڑا عجیب سا جواب مجھے ملا، جو ان کے سب سے زیادہ سمجھدار بندہ تھا، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے، سچ بات ہے، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں آج تک، کہ اصول میں آپ اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی طریقتاً صوفی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اصول میں، فروع میں طریقتاً حنفی کیوں نہیں ہیں؟ کہ دیکھیں، ہر بندے کی ہر چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہ میں اسپیشلسٹ تھے، امام اشعری ماتوریدی اصول میں اسپیشلسٹ تھے، اور اہل تصوف طریقتاً اسپیشلسٹ ہے، ہم اسپیشلسٹ کو جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ اسپیشلسٹ نہیں تھے؟ دیکھیں آپ ذرا غور کر کے کہہ کیا رہے ہیں، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنے اصول میں پرفیکٹ نہیں تھے، عقیدتاً وہ درست نہیں تھے، خلل تھا عقیدے میں، بات صرف اسپیشلسٹ کی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہ اپنڈکس کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس نہ جائیں، آپ کسی ای این ٹی کے پاس چلیں، وہاں سے آپ کا آپریشن کر دے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ امام حنیفہ کے اصول درست تھے کیونکہ سلف کے اصول تھے، آپ نے مخالفت کی ہے، اور جس نے مخالفت کی اس کی آپ نے پیروی کی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ امام حنیفہ کی اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، اصول میں، فروع میں، اور طریقے میں، اگر آپ ایک راستے پر نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ خلل موجود ہے، کہیں نہ کہیں پہ اسے درست کر لیں، بس میری یہ گزارش ہے، ورنہ یہ کام نہیں آئے گا کبھی۔ ہم اصول میں ایک طرف جا رہے ہیں، فروع میں دوسری طرف جا رہے ہیں، اور طریقتاً تیسری طرف جا رہے ہیں۔ پتہ سچ بات کیا ہے؟ تیسری بات سچ ہے، یہ کس نے کہا کہ امام حنیفہ کے فروع لے لو، امام حسن ماتوریدی کے اصول لے لو، اور طریقتاً صوفی بن جاؤ؟ کس نے کہا؟ کس نے تو کہا ہوگا نا، جب قرآن میں کہیں پہ ہے؟ کسی حدیث میں ہے، کسی صحابی کے قول میں ہے، امام حنیفہ کے قول میں ہے کہ میرے اصول لینا میرے فروع، میرے اصول مت لینا میرے فروع لینا، چار امام میں سے کسی کا قول ہے، اصحاب کتب ستہ میں سے کسی کا قول ہے، احمد یعنی کسی کا قول تو دیکھا ہے، عجب بات ہے قول کس کا ہے؟ یعنی یہ منہج کی بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ منہج کس کا ہے؟ جانتے کس کا ہے؟ یہ بات ہے التصوف، کیونکہ علم سے دور وہ خود، یعنی میں حیران ہوں ہمیشہ دنیا کی ہر کتاب علم کی مدح کی گئی ہے اور علم نور سمجھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں جتنا علم حاصل کریں گے اتنی مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو آپ کو علم سے دور رہنا ہے، علم سے دور ہوئے اور اسے اپنا اساس بنائے، منہج کی اساس جہالت ہے، میں حیران ہوں اللہ، منہج کی اساس، اور کہاں تصوف لے کے گیا ان کو، کہاں لے کے گیا کہ اصول، اچھا فروع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی لیتے ہیں، میں نے کئی مثالیں بھی دی ہیں، یعنی ایک مثال کے طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح ممتع میں ایک مسئلہ ہے، جب چھوٹا بچہ احرام پہن لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، کیا امام سے کیا وہ نیت سے خارج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض کے دم پڑ جاتا ہے، بعض کے دم نہیں پڑتا، کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں کیونکہ وہ اس پر واجب ہی نہیں ہے ابتدان، تو احرام سے خارج ہو سکتا ہے، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور امام حنیفہ کا فتویٰ اس کے مخالف ہے، تو اس مسئلے وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کا قول راجح ہے اس میں، کیونکہ اختلافی مسئلے، تو اس قول کو میں یہ کروں، معروف کیا ہے کہ حنبلی ہیں، اب حنبلی کہاں پہ ہے؟ وہ اس مسئلے میں وہ کئی ایسے مسائل ہیں جنہوں نے ترجیح دی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول، الغرض تو فروع میں جو بدترین ایک راستہ تھا نا تقلید کا، وہ اپنایا ہے، ورنہ صرف امام حنیفہ کا اگر آپ فروع لینا چاہتے ہیں بغیر اندھی تقلید کے، اب اسے حق سمجھتے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ جب بھی حق دلیل قرآن میں سامنے آئے گا میں وہی لے لوں گا، یہ سلفیت ہے، یہ تو ہے اور کیا ہے، آپ فقہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے، امام کا قول اس میں آیا ہے دلیل کی روشنی میں، جو وہ سمجھتا ہے ہم نے اس کو لے لیا ہے، دوسرے امام آتا ہے دلیل اس سے زیادہ قوی بیان کرتا ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ پر لازم ہے پہلے قول کو لازم پکڑ دوسرے کو چھوڑ دو، جبکہ اس کی دلیل اس سے زیادہ قوی ہے، یعنی ایک امام نے فتویٰ دیا ہے ضعیف حدیث کی بنیاد پر، اسے پتہ نہیں تھا ضعیف ہے، دوسرے امام آتا ہے کہتا ہے یہ بات غلط ہے، میری دلیل اس دلیل صحیح نظر آتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اندھی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ امام کا قول سب سے پہلے حدیث کو چھوڑ دیں آپ، یہ اندھی تقلید ہے، سلفیت کیا ہے کہ امام قول کو چھوڑنا پڑے گا اور دلیل کو پکڑنا پڑے گا، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سبحان اللہ، الغرض واپس آتے ہیں، ٹائم کافی لگ گیا ہے، تو جہالت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہر درمے کا شکار ہیں وہ تو جتنے بھی حق آپ کھول کھول کے بیان کرے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، انہیں بھی ہدایت دے، شاہ صفرات فتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلیک بالامر الاول العتیق، جو امر اول عتیق اسے لازم پکڑو، الزم بالامر الاول، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے پہلے امر کو لازم پکڑو، امر الاول سے کیا مراد؟ وہ ما کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وقرون مفضلہ، یہ وہ زمانہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہترین زمانے، العتیق یعنی القدیم، عتیق سے مراد پرانا، وهذا فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن، اس میں تحذیر ہے، خبردار کر رہے امام صاحب رحمہ اللہ کہ جو نئے شرور فتنے ایجاد ہوئے ہیں، فإذا رأيت الاختلاف، بس اب جب اختلاف کو دیکھو، ورأيت كثرة الأقوال، اور اقوال کی کثرت آپ کے سامنے آ جائے، فعليك أن تنظر لما كان عليه السلف الصالح وتمسك به، اس وقت کیا کرنا ہے؟ دیکھ لو کہ سلف صالح کس چیز پر تھے، بس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، کیوں؟ لأنه الحق، کیونکہ یہی حق ہے، اس لیے جو مجھے پسند ہے آپ کو پسند ہے، اس لیے کہ امام بربہر نے کہہ دیا، شاہ صاحب نے کہہ دیا بس وہی پکڑ لو، یہ حق ہے، بلکہ ان کا کہنا نہیں بلکہ دلائل کی روشنی جو بیان کیا ہے، کیونکہ یہی حق ہے اس لیے ہم ان کے اقوال کو لیتے ہیں، قول ہو وصفت لك في هذا الكتاب، اچھا اس سے پہلے پھر کتاب کی بات کر رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، بڑھتے فتنے نظر آ رہے ہیں، شر پھیلا ہوا ہے، اختلاف کثرت سے ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صاحب حفظہ اللہ فعليك ان تنظر لما كان عليه السلف الصالح. انڈرلائن کریں، بڑی پیاری بات ہے. عمومی طور پر خصوص تو فتنے کے زمانے میں جب اختلاف بڑھ جائے، شر پھیل جائے، وہ فتنے بڑھتے ہوئے نظر آئے آپ کو، اقوال کثرت سے ادھر سے بے قول ادھر سے بے قول ہر طرف سے، فعليك ان تنظر لما كان عليه السلف الصالح. سلف کی منہج السلف کو دیکھو، اس میں کیا ہے، وتمسك به. حق واضح ہو گیا چلو یہ حق کی طرف، لیکن حق کی بنیاد پر. واضح نہیں ہوا ہے تو فتنے میں مت پڑو، کیونکہ حق واضح نہیں ہوا ہے. جس سلف کی چیز بتی، یہی سلف کا منہج، یہی سلف کا راستہ ہے. قول وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، اور یہ وہی بات جو میں نے بتائی اس کتاب میں، ایما ذکر من اصول اعتقاد اہل سنت جماعہ وبسطه رحمه الله وسع فيه القول. یہ وہی اصول اعتقاد جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں، جس کو تفصیل سے امام صاحب نے بیان کیا ہے، اسے یہی مراد ہے. فرحم اللہ عبدا، آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے. ورحم والدی، اس کے والدین پر رحم فرمائے. قرأ هذا الكتاب، اس کتاب کو پڑھا، وبثه وعمل به ودعا الیه، اس کتاب نشر شاعت کی، اس میں عمل کیا ہے اور اس کو دعوت دی ہے. شخص فرماتے ایو امثاله، ایو امثال من کتب النافعه، شخص صاحب الحمد اللہ فرماتے یہ کتاب اور اس جیسی اور بھی کتابیں جو نفع بخش کتابیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. فالکتب النافعه یجب ان تبث وتنشر، جو بھی نفع بخش کتابیں ہیں ان کی نشر شاعت کرنی چاہیے. ولمن بثها ونشرها اجر نشر العلم، جو بھی نشر شاعت کرتے اس کو ابن شاعت کا اجر و ثواب ملتا ہے. واخراج الناس من الظلمات الى النور، اور لوگوں کو تاریکوں سے گمراہ کی گمراہی سے تاریکوں سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف ان کو لے کے آنے کا اجر و ثواب شخص کو ملتا ہے. فاکثر الناس ان وقعوا في الضلالة انهم قد تصل اليهم هذه الكتب الاصيله، شخص فرماتے ہیں اکثر لوگ اس لیے گمراہی کا شکار ہیں کیونکہ لانهم لم تصل اليهم هذه الكتب الاصيله، کیونکہ اس طرح کے جو اصولی کتابیں ان کو پہنچی ہی نہیں ہیں. وانما تصل الیہم کتب اہل الضلال وفرق الضالہ، بلکہ جو ان کو پہنچتا ہے وہ گمراہ فرقہ کی کتابیں پہنچتی ہیں. اور نشر اشاعت ان کی، بڑا عجیب سی بات دیکھیں، دور حاضر میں بھی دیکھ لیں آپ، نشر اشاعت اہل باطل کی کتابوں کی کیسے ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے ہوتی ہیں. اور ایک چھوٹا سا کتاب چاہیے کیوں نہ ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے، اور بڑے یعنی اہل باطن مل کے اس کے نشر اشاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق سمجھ بیٹھتے ہیں جہالت کی بنیاد پر. اس لیے پھر وہ باطل عام ہو جاتا ہے، حق جو ہے وہ لوگوں کی طرف پہنچتا نہیں ہے، تو لوگ باطل کو، جیسا وہی میں نے مثال وہابیت کے نام پر جو ایک بڑی یعنی تحریک چلی ہے کہ اور پوری بر صغیر میں، تو لوگ نام سے بتاتا رہتے تھے، ڈرتے تھے، گالی بن چکا تھا واللہ یہ لفظ. ابھی تو الحمدللہ کچھ فرق پڑ گیا ہے، علم کی روشنی میں پتہ چلا کہ کیا ہے. وہ کئی ایسے جوان الحمدللہ نے ہدایت دی ہے، انہیں جا اپنے والدین سے بات کی، معاشرے میں اب پتہ چلا ہے کہ واقعی اگر کوئی مسلک ہے تو الحدیث کا مسلک، جو مسلک سلف جو ہے وہی حق مسلک ہے، اور اس میں جو بھی تہمتیں ہیں وہ سب یعنی علم کی روشنی میں آہستہ آہستہ گھر گھر میں یہ خبر پہنچ چکی ہے الحمدللہ. اور یہ خیر عام ہوا کب ہوا ہے، جب نشر اشاعت ہوئی ہے، جب بات نشر اشاعت عروج پر تھی تو لوگ مخالفین بہت زیادہ تھے. اب جب آہستہ آہستہ الحمدللہ حق کو بھی یعنی واضح کیا جا رہا ہے اور نشر اشاعت بھی کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ لوگوں نے بھی اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. فلأن هذه الكتب، شاہ صاحب فرماتے ہیں اچھا، وانما تصل اليهم كتب اهل الضلال وفرق الضلال ويظنون حقا، اور یہ اہل باطل کی گمراہ فرقوں کی جو باتیں کتابیں پہنچ تو لوگوں نے حق سمجھ بیٹھتے ہیں. جو لوگ تو جاہل بیچارے، عوام الناس میں جہالت عام ہے، ان کو نہیں پتہ کہ حق باطل میں کیا تمیز ہے. جو کتابوں کو پہنچ جاتی ہے، ابھی دیکھیں چھوٹا سا کتاب چاہیے، قواعد اربعہ کا، جب یہ گھر میں پہنچ جاتا ہے ایک بندہ سے کوئی سے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر، دہلی کرسی میں بات بیان کی گئی ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے، کہتے ہیں اسے پڑھ کے دیکھو یار اس میں کیا ہے، تو تیسرے کو دیتا ہے، کہتے ہیں یار اس میں باتیں تو ٹھیک ہیں. کرتے 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 جو پتہ بھی نہیں تھا کبھی ان کو، یہ اصول بھی ہیں، یہ قواعد بھی ہیں، تو اس شرک کو سمجھنے کے لیے کوئی اصول بھی ہیں شریعت میں، پتہ نہیں تھا اسے. تو علم کی نشر و اشاعت سے زندگی بدل جاتی واللہ. اس لیے جو ساتھی یعنی الحمدللہ اس کام میں منسلک ہیں، ٹھیک ہے محنت کا کام ہے، مشقت کا کام ہے، وقت درکار ہے، اور اس میں یعنی کافی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو واللہ آپ کا اجر ضائع کبھی نہیں ہوگا اس خیر میں. یہ وہ علم نافع جو مرنے کے بعد کی زندگی میں آپ کے کام آئے گا، قبر میں یہ کام آئے گا. زندگی ہماری تو یہی 50-60-70-100 سے زیادہ کم یہی ہوگی، پتہ نہیں کتنی ہے سبحان اللہ، لیکن ہزاروں سال کی زندگی جو قبر کی زندگی ہے، اللہ علم قیامت کب آئے گی اللہ علم. لیکن جن لوگوں کو مرے ہوئے 1,000، 10,000، 20,000، 1,00,000 سال گزر گئے ہیں، وہ کہاں پہ، ان کی عمر کتنی ہے برزخ زندگی میں؟ جب سے مرے ہیں آج تک عمر جاری ہے ان کی. امام بخاری رحمہ اللہ کو لے لیں، 1,200 سال گزر گئے ان کو وفات ہو، صحیح بخاری آج بھی موجود ہے کہ نہیں، فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اگر پیسہ چھوڑ جاتے کب تک اس کا فائدہ ملتا؟ صدقہ جاری کے بھی لے لیں آپ، کنواں کھدوا دیا، کوئی کنواں دیکھا جو 1,200 سال چلتا ہو؟ اللہ علم، سبحان اللہ. دیکھیں کتاب ابھی تک بھی ہے اور رہیے تا قیامت، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے فلو ان هذه الكتب الاصيله اعتني بها ووزعت على الناس لهدى الله بها من شاء من خلقه. اگر یہ کتاب ہے اصول کی کتاب جس میں اصول عقیدہ کے اصول بیان کیے، خصوصی طور پر ان کی خاص اعتنا کیا جاتا، خاص اہتمام کیا جاتا اور ان رسل شاید عام لوگوں میں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ سے جسے اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت دینا چاہتا اپنے بندوں میں سے، تو اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، یعنی حق تو پہنچا ہے، پھر آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. شیخ فرماتے ہیں شیخ صاحب حفظہ اللہ، بعض الشراح ينقمون على المؤلف ويقولون هذه تزكية لكتابه، بعض شرح کرنے والوں نے جس کتاب شرح کی ہے، وہ امام صاحب کے یہاں پہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کتاب کے تزکیہ کیا ہے، یعنی امام صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی امام صاحب کی غلطیوں میں سے غلطی ان کو گنا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ونقول، ہم یہ کہتے ہیں لا ليس هذا تزكية لكتابه، یہ اس کتاب کی تزکیہ نہیں ہے، وانما هو حث على لزوم منهج السلف، بلکہ منهج السلف کو آمادہ کرنے کے لیے کہ لازم پکڑیں، منهج السلف کو آمادہ کیا جا رہا ہے. المذکور فی هذا کتاب وفی غیره، جو جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے اور اس کے اور بھی کتابیں جو ہیں جن میں منهج السلف کو ذکر کیا گیا ہے، تو منهج السلف کو لازم پکڑنا اصل مقصد ہے، نہ کہ اس کتاب کی صرف مدح ہے یا اس کتاب کی تعریفیں ہیں. کتاب کی تعریف اگر کی بھی ہے، اسے نہیں کہ وہ اس لیے کر رہے کہ میری کتاب اس لیے آپ پڑھو یا اس کی یہ دست خوبیاں ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس میں جو بیان کیا گیا وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں ہے اور سلف کے اقوال اور سلف کے منہج کے مطابق ہے، مخالف بالکل نہیں ہے. اگر اس لیے ہے تو پھر خیر ہے کہ نہیں، پھر تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر لازمی تعریف کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ حق کو لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.